لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المهدي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله العظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات زدارانِ مضمونِ کربلا، جس آیت کو سرنامِ سخن کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ صف کی آٹھویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے یہ لوگ اللہ کے نور کو، اس کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے، بے افواہم، پھونک کر. یہ ان کا عمل ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چراغ الہی کو، نور پروردگار کو خاموش کر دیں، بجھا دیں. ادھر سے پروردگار کا اہتمام یہ ہے کہ واللہ متم نور ہی، پروردگار اپنے نور کو کامل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، متم نور ہی تمام کر رہا ہے. ولو کرہل کافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو جتنی ہی چاہے ناگوار کیوں نہ گزرے، یعنی تم اپنا سر پھوڑ کر مر جاؤ، لیکن اگر تم یہ چاہو گے کہ الہی نور کو بجھاؤ تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ پروردگار کی سنت ہے، اور پروردگار کی جو سنتیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ازل سے ابد تک ایسے افراد رہے کہ جنہوں نے اس نور کو بجھانا چاہا لیکن پروردگار نے اس نور کو بجھنے نہیں دیا. اور کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے، اس نور کو روایات اور احادیث میں ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے. پیغمبر اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا، اور اس کے بعد کائنات میں جو کچھ بھی خلق ہوا وہ ہمارے نور سے خلق ہوا. تو یہ ایک رخ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ وہ نور کون سا ہے کہ جس کو دنیا بجھانا چاہتی ہے. پیغمبر کا نور، علی کا نور، در حقیقت کائنات کی تشکیل انہی انوار مقدسہ کے اوپر ہے. اور اس کے بعد اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء اور اولیاء آئے، ان تمام انبیاء اور رسل کی تمام شریعتوں کا جس شریعت پر جا کر خلاصہ ہوا، تمام شریعتوں کا جو چیز نچوڑ قرار پائی وہ شریعت محمدی بنی۔ اب شریعت محمدی رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ یہ ایسا دستور ہے کہ جس کی روشنی میں انسان کمال کے راستوں کو طے کرے گا، لیکن پیغمبر کی زندگی محدود ہے۔ تو اب پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ وہ چراغ جو جل رہا ہے، جو اس کا بانی آیا اور اس نے اس کی حفاظت کی، تو جب تک پیغمبر ہیں تو ہیں، اب پیغمبر کے بعد کیا ہوگا؟ پیغمبر کے بعد اس چراغ کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار نے ولایت کے سلسلے کا اہتمام کیا، اور پھر منزل غدیر میں آئی، اور غدیر کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار نے آواز دی، الیوم یئس الذین کفروا، آج دشمن دین سے مایوس ہو گیا، اس لیے کہ اب تک چراغ کے سلسلے میں جو فانوس آتی رہی وہ تبدیل ہوتی رہی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ چراغ آدم سے چلا، آدم کے بعد مختلف انبیاء اور رسل آئے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ہود، یعقوب، یونس، یوسف، یہ تمام انبیاء اس چراغ کے لیے، در حقیقت خود ان کی نبوت چراغ تھا اور ان کی ذات اس چراغ کی فانوس کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن غدیر میں جب مسئلہ آیا تو غدیر میں اب پروردگار نے تمام انبیاء کی محنتوں کو ایک نقطے پر لا کے جمع کر دیا، اور وہ نقطہ ولایت علی قرار پایا۔ شریعتیں ایک جگہ پر، اب جلے گا علی کا چراغ۔ توجہ چاہتا ہوں، جلے گا علی کا چراغ، لو ہوگی چراغ علوی کی، لیکن اس میں جھلکیاں ہوں گی آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، یوسف کی، یعقوب کی۔ چونکہ ہر ایک شریعت کے اوپر حاوی ہے شریعت محمدی، اور پھر اس کو ایسا محفوظ بنایا، توجہ چاہتا ہوں، کہ علی رہیں گے اور علی کے بعد علی کی اولاد اس کی حفاظت کرے گی، اور آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو پروردگار کا یہ چراغ جل رہا ہے، جسے آپ ایمان سے تعبیر کر سکتے ہیں، دین سے تعبیر کر سکتے ہیں، شریعت سے تعبیر کر سکتے ہیں، علماء نے مختلف انداز سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ولایت ایک اتنی عظیم نعمت کو ہمارے حوالے کر رہی ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی تمام شریعتوں کا نچوڑ، اور غدیر میں جو چراغ جلا پیغمبر نے ہمارے حوالے کر دیا، اور آپ دیکھیے یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ یہ چراغ کون سا چراغ ہے، یہ چراغ وہ چراغ ہے، یہ نور وہ نور ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، توجہ چاہتا ہوں، ہم نے انبیاء کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن میں ان مباحث کو چھوڑ کے جہاں سے میری گفتگو، میں اپنی گفتگو میں استفادہ کر سکتا ہوں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ کہیں تزکیے کو، کہیں تعلیم کو، تزکیے نفوس کو بیان کیا، کہیں روحانی طہارت کو بیان کیا، اس منزل پر قرآن بیان کر رہا ہے انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے انبیاء کو واضح دلیلوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اس لیے بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدالت کو قائم کیا جا سکے۔ عزیزو، ایک عجیب منزل ہے، یہاں سے غدیر کو پہچانے، یہاں سے ولایت کو پہچانے۔ ہم یوں ہی نہیں مرتے علی علی پر، ہم یوں ہی غدیر کو دل سے لگائے ہوئے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر سے ہماری محبت بلا وجہ نہیں ہے، در حقیقت غدیر میں تمام انبیاء کے مقاصد پوشیدہ ہیں،
آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اس لیے آیا تاکہ عدالت کو دنیا میں نافذ کرے، تاکہ انصاف کی حکومت ہو، تاکہ ظلم نہ ہو، تاکہ یتیم نہ بلبلائے، تاکہ کسی بیوہ کو احساس نہ ہو کہ میرا کوئی نہیں ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانیت سسکیاں لے کے دم توڑے۔ جب کہیں ایسا مرحلہ آئے تو علی آئیں گے، علی کا چاہنے والا آئے گا، ان کا ماننے والا آئے گا۔ تو غدیر صرف ولایت کا اعلان نہیں ہے، یتیموں کی پناہ گاہ ہے، فقیروں کی پناہ گاہ ہے، ظلم کے خلاف آواز ہے۔ تم سمجھ کیا رہے ہو غدیر کو؟ غدیر صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنی حکومت تھی تو علی کے حوالے کر دی، علی کو مولا بنا دیا، نہیں، جو پرچم عدالت و انصاف آدم سے لے کر خاتم تک پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، پیغمبر نے اس پرچم انصاف کو علی کے حوالے کیا۔ یہ عدالت کا پرچم ہے، یہ انصاف کا پرچم ہے۔ اب فخر سے کہو کہ ہم غدیری ہیں اس لیے کہ ظلم کے خلاف ہے۔ مفہوم ولایت کو محسوس کرے، اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ ہم انسانیت کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم ظلم نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ایک طبقہ اپنا پیٹ بھرتا رہے، دوسرا طبقہ بھوکا مرتا رہے۔ اس لیے کہ علی نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا، توجہ چاہتا ہوں، علی نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا کہ علی خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، لیکن علی کو احساس ہے، خبر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے علاقے میں، میرے حکومت کے دائرے میں کوئی بھوکا سو جائے۔ یہ علی کو برداشت نہیں ہے۔ اور پھر علی نے اپنی حکومت میں یہ کر کے دکھایا کہ کوئی میری حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پر چھت نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، سیکھو، ایک مرحلہ تک لے کے آ رہا ہوں، جوانوں سے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ علی نے کہا کہ میری حکومت میں، ملاک بتایا، معیار بتایا، میری حکومت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے سر پر چھت نہ ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس جو کی کم از کم روٹی نہ ہو۔ یعنی علی کی زندگی میں کم سے کم جو چیز علی نے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو فراہم کی، وہ یہ کہ رہنے کے لیے گھر دیا اور بھوکا نہیں چھوڑا۔ عزیزو، یہ ہے غدیر۔ اب اگر دنیا میں بھوکمری ہے، کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ دوسروں کا مال غصب کر کے کھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بلڈنگیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، ارے ان کے پاس زمینیں ہیں، اور کچھ لوگ جھوپڑیوں میں بھی نہیں رہنے کے لیے، ان کے پاس میسر نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو تلاش کرو ان خائنوں کو کہ جنہوں نے اس مسند خلافت کو علی سے چھین لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لوگوں کو کہ جو آئے بیچ میں اور جنہوں نے پوری انسانیت کو پریشان کیا۔ اب سوچو، ہمارا ان سے عناد بلا وجہ نہیں ہے، ذاتی اور شخصی مسائل نہیں ہے، نہیں، پوری انسانیت کا نقصان ہوا ہے۔ آج جہاں جہاں بھی دنیا تڑپ رہی ہے، آپ دیکھیں کہیں بھی انسانیت کو ترسانے میں، انسانیت کو تڑپانے میں کسی علی والے کا ہاتھ نہیں ملے گا۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال بنا کے کھیلا جاتا ہے، وہاں وہی خبیث لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے علی کو الگ کیا تھا، خود قبضہ کروایا تھا۔ اب دنیا آواز دے رہی ہے، پہچانو کتنے ظالم تھے وہ، کتنے ظالم ہے یہ، ایک علی والے کو دیکھو۔ کسی انسانیت کے اوپر کوئی حرف اس کے ذریعے سے نہیں پہنچے گا، اور جہاں انسانیت روئے گی، جہاں انسانیت سسکیاں لے گی، اس کی تہ میں جاؤ گے تو غدیر نہیں، سخیفہ نظر آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی خلیفہ نہیں بنے تو ہوا کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ علی خلیفہ نہیں بنے تو پھر ہوا کیا؟ آج جو یہ پوری دنیا میں دہشت, جو ایک انسان انسان کے خون کا پیاسا ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ ساری چیزیں ان کے سرچشمے کو اگر تلاش کرو گے تو وہی خوخار افراد دکھیں گے کہ جنہوں نے پہلے بیعت کی اور پھر توڑ دی. جو انسان اپنے ضمیر کی ملامتوں کو برداشت کرتا رہے اور اس کے بعد مزے سے حکومت بھی کرے, تخت حکومت پر بھی بیٹھے, اور اس کے بعد جو کچھ چاہتا ہے منمانے طریقے سے جو چاہے وہ کرے, عزیزوں یہی سے استبداد جنم لیتا ہے, یہی سے ظلم جنم لیتا ہے. اور اگر آپ متصل ہیں غدیر سے تو آپ متوجہ ہوں گے کہ غدیر نے آپ کو کیا دیا. سب سے بنیادی چیز جو غدیر ہمیں دیتی ہے, جو ولایت ہمیں دیتی ہے, وہ انسانیت کا درد ہے. درد انسانیت. علی کہتے ہیں وہ انسان تو انسان نہیں کہ جو اپنے آپ جی رہا ہے, اس کا پڑوسی بھوکا ہے. علی کی تعلیمات تو کچھ یہ ہیں کہ اگر کسی یہودی عورت کی پازیب پائل اس کے پیروں سے چھین لی جائے, وہ اسلام کے دستور کو نہیں مانتی ہے, یہودی ہے, لیکن علی تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق ہے ایک مسلمان کا کہ وہ روتے روتے مر جائے. عزیزوں ایک مرحلہ یہ ہے, اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے, کتنی بڑی دولت ہے ولایت, اس کو آپ احساس کریں. لیکن یہ جتنی بڑی دولت ہے ولایت, اس سے زیادہ بڑی دولت ہے کہ اس ولایت کو اگر پروردگار نے ہمیں لائق جانا اور ہمارے حوالے کیا ہے تو اتنا ہی بڑا ہے اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں طہارت روح کے ساتھ ایک امانت کے طور پر رکھنا کہ اس میں خیانت نہ ہونے پائے. اس لیے کہ بہت وہ لوگ تھے جنہوں نے خیانت کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان خائنوں میں ہو. اس لیے ہم قدردان ولایت بنے, اور اس منزل پر جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ بصیرت ساتھ ساتھ بصارت کے چلے, یعنی جہاں پر ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں سامنے کی, جو دو آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں, وہیں پر ہماری دل کی آنکھ بھی کھلی ہو, بصیرت کی آنکھ بھی کھلی ہو. جب بصارت اور بصیرت دونوں کھلتی ہیں تو اب ولایت کا صحیح جلوہ دل میں آتا ہے, اور یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل اس کو متوجہ کرتی ہے, انسان کی فکر, انسان کا شعور اسے متوجہ کرتا ہے کہ تم کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی دولت لے کے چل رہے ہو. اور میں نے کل اس کو عرض کیا تھا مثال دے کر, کہ کسی نے پوچھا تھا امام سے کتنی بڑی دولت ہے, امام نے کہا تھا کیا ساری دنیا کی نعمتیں تجھے دے دی جائیں تو کیا تیار ہو جائے گا؟ اس نے کہا تھا نہیں, ولایت کا سودا نہیں کر سکتا, اتنی بڑی یہ دولت. اب اس کے لیے عزیزوں یہاں پر ایک منزل ہے جو ایک رخ ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم ان لوگوں کے قدردان نہ بنے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک یہ نعمت پہنچائی ہے. یہ غدیر ختم ہو گئی ہوتی اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی, اور کربلا تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئی ہوتی اگر زینب نے شام و کوفے کے بازاروں میں ترجمانی نہ کی ہوتی کربلا کی. تو اب یہ رخ ہے جو یہاں تک لے کے آنا ہے. ہر مومنٹ, ہر تحریک اپنے اندر دو چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے, ایک مقصد قیام. قیام اگر دنیا میں متعارف کرانا ہے, پہنچانا ہے, تو ظاہر ہے جب آپ ایک مقصد لے کے چلیں گے اور وہ مقصد بھی یہ ہوگا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ظالم آپ کو چھوڑے گا نہیں, خون بہے گا. تو پہلا مرحلہ وہ پرچم جو عدالت کے لیے بلند ہوگا, اس پرچم تلے خون بہے گا بے گناہوں کا, ایک مرحلہ. یہ ایک منزل ہے. تو کیا صرف خون بہ جانے سے کوئی تحریک آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں. بہت ساری ہم نے دنیا میں تحریکیں دیکھی جو اٹھی, بڑا زور و شور ہوا ان کا اور اس کے بعد دم توڑ گئیں, یا پھر ان کے ماننے والوں نے ان کی تحریک کو منحرف کر دیا. تو جتنا ضروری ہے ایک تحریک کے اندر خون, اور خون بھی ہر خون نہیں, پاکیزہ خون, مقدس خون. تو جتنا ضروری ہے ایک تحریک میں پاکیزہ خون ہونا, اتنا ہی ضروری ہے اس خون کی ترجمانی کرنے والے پیغام کا ہونا. توجہ چاہتا ہوں, اس خون کی ترجمانی کرنے والے پیغام کا ہونا. اور وہ پیغام دنیا تک منتقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قربانی دینے والے کا جو جذبہ ہے وہی جذبہ پیغام رسانی کرنے والے کا نہ ہو. ایک منزل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, وہ جذبہ جو جذبہ حسینی ہے, جب تک وہی جذبہ جو حسینی جذبہ ہے وہی جذبہ ایک اس انداز سے کروٹ نہ لے کہ کردار زینبی میں ڈھلے, تب تک صحیح طور پر پیغام کربلا کی ترجمانی ممکن نہیں ہے. اسی لیے حسین نے جہاں 72 جانساروں کو چنا وہاں اہل حرم کو چنا. 72 جانساروں کا سردار علمبردار ابو الفضل عباس کو بنایا. اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پرچم عباس کی بہن زینب کو دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, عباس نے بازو کٹا کے اپنی وفا کا ثبوت دیا. زینب نے اپنی رضا دے کر بتایا, عباس تو صحیح علم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, زینب کی رضا تیرے پرچم کا کام کرے گی. اور نتیجہ 61 ہجری گزر گئی, 1400 سال ہو گئے, دو ہاتھ کٹ گئے تھے پرچم کو بلند کرنے والے, ہزاروں ہاتھ ہیں اس علم کو بلند کرنے کے لیے. وفاؤں کے خدا کا نام ہے جس نے وفا کو مانا دیے, تو زینب برہنا دین کے تن پر چادر دے کے چادر رکھنے کا نام ہے کہ برہنا دین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا, اپنی آبرو کا سودا کیا لیکن دین کو برہنا نہیں ہونے دیا. مقدس دین, وہ نور, وہ چراغ جو پروردگار نے جلایا تھا اپنے آئین کے نام پر, اس طرح سے یہ زینب نے ہم تک منتقل کیا. اب عزیزوں, اس منزل پر آنے کے بعد ذرا سا غور کریں کہ ہم آسانی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ زینب نے یہ سب کچھ ہم تک منتقل کر دیا, اور آج ہم ایک امانت زینب اپنے کانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. یہی ولایت, یہی غدیر جو زینب نے منتقل کی بعد حسین. اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبوت, سب کچھ وہیں پہ ختم ہو جاتا اگر زینب نے اس کو آگے نہ بڑھایا ہوتا. اس لیے کہ ظالم اور خونخوار درندے اور ظلم و ستم کے خونگر قلم جن کی حرکت اشاروں پر تھی, درہم و دینار کے سکوں کے جھنکاروں پر جب قلم بک رہے تھے, وہ جو چاہتا ہوں عزیزوں اس چیز کو محسوس کیجئے گا تو آپ کے ذہن میں منزلت سامنے آئے گی کہ زینب نے کیا کیا. کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جیسے چاہتا یزید ویسے تاریخ لکھوا دیتا, لیکن 1400 سال بعد آج بھی جب تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے تو تمام تر تحریفات کے باوجود کچھ حقائق کا پتہ دیتی ہے. کم سے کم یہ بتاتی ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, بہت بڑی بات ہے. یزید چاہتا تو سارے مورخین کو ایک ساتھ جمع کرتا، اکٹھا کرتا اور کہتا کہ لکھو حسین نے بیعت کی تھی، لکھو، لکھتے وہ. لیکن یزید کے منصوبوں پر پانی پھر گیا اس سے قبل کہ یزید اپنی اس خیانت کو انجام دیتا. زینب نے شام و کوفے کے بازاروں میں اپنا خطبہ دے کر اس سے قبل کہ یہ تاریخ مورخین کے قلم سے لکھی جاتی، ہر مومن کے دل میں دھڑکنے والا دل بنا دیا کربلا. اب کربلا تاریخ کے اوراق میں بعد میں ڈھونڈی جائے گی، ہر مومن کے دل میں پہلے دھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. اس سے پہلے کہ تاریخ کے صفحات میں منحرف انداز میں کربلا رقم کی جاتی، زینب نے ہر احساس رکھنے والے انسان کے پہلو میں کربلا کو دھڑکتا ہوا دل بنا دیا. اب لکھتے رہو جو کچھ ہے وہ لکھتے رہو، لیکن تمہارا دل تمہیں اجازت نہیں دے گا. اگر منحرف انداز میں لکھنا بھی چاہو گے سکینہ کے رخساروں پر تمادوں کے نشان آواز دیں گے، کوئی احساس نہیں ہے، سب تھوڑی نہ بک جائیں گے، کوئی تو ہوگا. اور اس انداز سے زینب نے خطبات زینب کو کیسے تم مٹاؤ گے جو ابن زیاد کے دربار میں دیے، یزید کے دربار میں دیے، جو کوفے اور شام کے منازل میں دیے، لوگوں نے سنے، کس کس کے منہ کو بند کرو گے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس انداز سے ولایت ہم تک پہنچی ہے. اور عزیزوں یہی شعور ولایت ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ یہ جو امانت زینب نے ہم تک پہنچائی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. اور وہ مقصد وہی ہے جو انبیاء کا مقصد تھا، وہ ہدف وہی ہے جو اولیاء کا ہدف تھا، وہ ہدف وہی ہے جو غدیر تک آیا، غدیر کے بعد کربلا بنی، کربلا کے بعد اسی چیز کو جو انبیاء کا مقصد تھا عزاداری نے آج تک باقی رکھا. غدیر اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز، انبیاء کا آنا اس لیے کہ عدالت کا پرچم لہرائیں. زینب نے اپنی تحریک اس طرح سے پھیلائی کہ عزاداری کو صرف چند رسموں میں مت دیکھو، یہ عزا پرچم انصاف بلند کرنے کا ذریعہ ہے دنیا میں، ظلم کے خلاف ایک آواز ہے، اس کو سمجھو. اور عزیزوں بس یہی سے دو طرح کی فکریں ہیں، اس پہ غور کیجئے گا. ایک فکر جو متحجرانہ فکر ہے جس کے اندر تحجر ہے، تحجر یعنی حجر سے لیا گیا، پتھر کی طرح خشک، اس میں کچھ نہیں ہے. آپ جیسے ہی مقصد کی بات کریں گے ماتھے پر بل آ جائیں گے. ذکر کرو تو عزیزوں یہاں پر بھی تقاضائے ولایت، میں نے کیا کہا تھا کہ ولی کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، ولی کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اب اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ عزاداری کیسے کرنا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ سماج میں کیسے ہو رہی ہے، معاشرے میں کیسے ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھیں گے زینب نے کیسے کی. اب کردار زینبی بنے گا آئینہ، اور اس آئینے کے اندر ہم دیکھتے جائیں گے، مراسم عزا کرتے جائیں گے. اب زینب کے اس کردار کے آئینے میں دیکھو، کیا زینب صرف رو کے چپ ہو گئی؟ کیا زینب نے صرف اپنے بھائی کا ماتم کیا؟ کیا زینب نے صرف اپنے بچوں کا ماتم کیا؟ نہیں، زینب کی ولایت تو اس منظر پر نظر آتی ہے کہ اس ماں نے اپنے ممتا کے سیلاب کو اپنے سینے میں مار دیا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اپنے بھائی پہ روئی. اور اس کے بعد جب شام و کوفہ کے بازاروں میں پہنچی تو صرف گریہ نہیں کیا کہ ہائے میرا گھر لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گئی، نہیں، ظلم کے خلاف آواز بن گئی. ہاں توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ. گریہ کیا تو یزید نے کیا، تاریخ دیکھیں اٹھا کے، ان لوگوں نے گریہ کیا جنہوں نے قتل کیا تھا. تو عزیزو دو تصور قائم ہوئے, ایک صرف ذکر حسین کا, ایک صرف گریہ کا, اور ایک گریہ کے ساتھ احتجاج کا, گریہ کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا. ایک تصور وہ ہے جو متحجرانہ ہے, جس کا تعلق حسین سے نہیں ہے, زینب سے نہیں ہے, اور ایک گریہ کا تصور وہ ہے جس میں رونا بھی ہے, جس میں غم بھی ہے, لیکن رائے حسین کو زندہ بھی کرنا ہے. یہ ہے کردار زینبی. تو اب آؤ انتخاب کرو کس کردار کو لینا چاہتے ہو. اگر کردار زینبی کو لینا ہے تو رونا بھی ہوگا, آنسو بھی بہانا ہوں گے, ماتم بھی کرنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی. عزیزو سوچیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر ایک انسان اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جواب دے. کیا جواب دیں گے ہم کہ اگر زینب نے کہا میں نے اپنے بازوؤں میں رسن صرف اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم صرف رو اور بس, ساری چیز ثواب پر جا کر شروع ہو اور ثواب پر جا کر ختم ہو جائے, نہیں, اس سے آگے کی بات تھی. میں ایک پیغام کو پہنچا رہی تھی. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو ٹھیک ہے, آپ جواب دیجئے گا, لیکن جن کے پاس احساس ہے وہ سوچیں کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان جب آپ سے سوال کریں گے کہ میرے بابا نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی. اس مقصد کے لیے قربانی تو نہیں دی تھی کہ جس مقصد بندگی کے لیے, اس لیے تو قربانی نہیں دی تھی کہ تم بس تذکرہ حسین کرو, مقصد حسین سے دور رہو. سوچو, میں سوال نہیں کر رہا, سکینہ سوال کر رہی ہے, قاسم سوال کر رہے ہیں, اور محمد سوال کر رہے ہیں. اگر جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے, جس طرف چاہو چلو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر دل میں احساس ہے, اگر محبت ہے, اگر تڑپ ہے, تو سوچو کہ پھر مقصد حسین کیا تھا. اور للہ للہ اس بندگی کو حسین کے مقابلے پر کھڑا مت کرو جس کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حسین نے قربانی دی بندگی کے لیے, اطاعت پروردگار کے لیے, آئین پیغمبر کے لیے. اب اگر حسین ذریعہ بنے اسی بات کا کہ بندگی پہ حرف آئے, اطاعت پہ حرف آئے, تو اپنے آپ سے سوال کرنا. ہر ایک انسان اپنے آپ سے سوال کرے. یہ ہے مقصد عزاں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہے شعور ولایت, اور یہ ہے ہم سے تقاضا ولایت کا کہ تمہارے درمیان اور زینب کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت ستایا ہے. عزیزو ذرا سا توجہ سے سننا, زینب کس خاتون کا نام ہے؟ ذرا احساس ہو تو سنو. زینب جو حسین کی ڈھارس ہے, یعنی حسین کی ڈھارس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر حسین اپنے جانساروں کی قربانی دیکھ کر غمگین و ملول ہوتے ہیں تو زینب سہارا بنتی ہے. حبیب جیسے دوست تو حسین کھوتے ہیں, تو زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں دل پرسکون ہو جاتا ہے. زہیر قین جیسی شخصیت کو خاک و خون میں گلتا دیکھتے ہیں, بہت سخت ہے حسین کے لیے, لیکن زینب سہارا بنتی ہے. بھیا زینب کو دیکھ کے حسین پرسکون ہو جاتے ہیں. عزیزو عجیب منزل ہے. علی اکبر کی شہادت بہت شاخ ہے مقتل میں. دیکھیں علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس سے پہلے کہ حسین اکبر کی لاش پر پہنچے زینب پہنچ چکی تھی. معرفت زینب کہاں پر ہے؟ کیوں پہنچ گئی زینب؟ بیان کیا اس لیے پہنچ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکل پیغمبر جوان بیٹے کو دیکھ کر حسین کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے. اب سوچو زینب کون ہے جو ہر ہر قدم پر اپنے بھائی کا سہارا بنی, اور کیسے کیسے مرحلے میں زینب نے ساتھ دیا. جب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیام لگا دیے اور خط فاصل کھینچ دیا کہ کس کی مجال ہے جو اس خط کو لانگ کے دوسری طرف آ جائے, تو اب حسین ہمت نہیں کر رہے تھے کہ عباس سے کچھ کہیں, اس لیے کہ بہت سارے مرائل ایسے تھے جس سے پہلے حسین نے عباس کو یہ کہہ کے روک دیا تھا, بھیا عباس سہارا بنا تھا زینب. زینب اور عزیزوں عجیب مرحلہ ہے یہ, زینب جو ہر ایک شہید کی لاش پر پہلے پہنچ رہی ہے, جب اس کے بچوں کے لاش سے آگے تو زینب بھی نہیں تھی.
زینب کو کسی نے
चादर में लिपटे हुए भी नहीं देखा, यानी जैनब के साये को भी नहीं देखा। इसलिए कि अली एहतमाम करते थे कि रात की तारीकी में निकालते थे, बनी हाशिम के जवान साफ रहा करते थे। किसी ऐसे महले पर जाकर कितना साफ होता है इंसान अगर पहुंच जाए कि यहां पर उसको अपना माजी याद आता है, गुजरे हुए दिन याद आते हैं। जैनब अली जैसे हातिब की बेटी थी, और आज जैनब देख रही है कि जिस तख्त पे कभी अली बैठते थे इतने ज्यादा बैठा हुआ है। कितनी तड़प गई होगी जैनब, लेकिन अजीजों हम अंदाजा लगाएं और यहीं से अपने वजीफे को अपनी जिम्मेदारी को मुअय्यन करें, अजीजों कि ना मुअय्यन करें। ये वक्त काहिली और तसाहुली का नहीं है, फैसले का वक्त है। हुर की तरह आगे बढ़े, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अजीजों अगर मौका मिला तो कुछ बातें कर। आज दो महीने पेश कर रहा हूं और जाने को तमाम कर रहा हूं। जैनब जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई तो ये दारुल इमारा तो वही दारुल इमारा है कि जहां पर अली बैठते थे, फैसले किया करते थे। तो जैनब की नजरों में सारा मंजर आया होगा कि नहीं आया होगा, कितनी टूट गई होगी जैनब। और उसके बाद जब अपने बालों का पर्दा किए हुए जैनब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंची है, नामे कायर इसको सलाम नहीं किया तो पलट के कहता है मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मुतकब्बिर कौन है। किसी ने ज़ैनब से इस अंदाज में खिताब नहीं किया। पहली बार और किससे खिताब हो रहा है जीतो, उसने अभी सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको कहने की जरूरत नहीं है। कासिम की लाश को पामाल होते हुए देखा, अकबर के सीने में बरसी का फल देखा, अपने बच्चों को खून में नहाए हुए देखा, और ज़ैनब दौड़ रही थी, कभी तिल्ले ज़रबिया पर कभी नशीहत की तरफ जा रही थी, जब देख रही थी कि शिव सीने पर बैठा खंजर चला रहा है। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद हमारा लाखों सलाम हो, करोड़ों दुरूद हो ज़ैनब के ऊपर कि ज़ैनब टूटी नहीं, दाखिल हुई, खामोशी से खड़ी हुई है। किसी ने कहा कि हाँ नहीं ज़ैनब बिन अली, ये ज़ैनब है अली की बेटी। अब ये जुमला है लीजो, क्या कहता है रेजा, जुमला सुने, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी फज़हतुम व अक्ज़बा अहदूसतकुम, कहता है खुदा का शुक्र है ज़ैनब, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने तुम्हें झूठा साबित कर दिया, तुम्हें सलील किया। कितना टूट चुकी है ज़ैनब, कितने गम खाए हुए हैं ज़ैनब, हाय हाय। और उसके बाद एक मर्तबा जब इस तरह से खिताब किया तो आवाज दे दी है ज़ैनब उसी अंदाज में, सुने जवाब क्या दे दिया अपने जात को, तू कहता है कि उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें सलील किया। कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी करमना बिन्नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती है खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस खुदा ने हमारे खानदान में नबूवत को करार दिया। ये कहती है क्या बकता है, इन्नमा यफ्तज़ुल काज़िब वल फाजिर, खुदा जिसे ज़लील करता है वो काज़िब और फाजिर होता है, वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। कल रोज़े हिसाब आएगा तो तूने जिन्हें कत्ल किया है वो भी होंगे और तेरे वो मुहरे भी होंगे जो इस वक्त में मुलविस हुए, तब देखना कि फैसला किसके हाथ में होता है। अजीजो अब एहसास लगाओ, अंदाजा लगाइए कि जो गुफ्तगू है क्या कोई कह सकता है उस माँ की गुफ्तगू है जिसने अपने दो बच्चे दिए कुर्बान कर दिए, उस बहन की गुफ्तगू है जिसने अब्बास जैसा भाई खो दिया, उस उम्मी की गुफ्तगू है जिसने अकबर जैसा जवान दिया, नहीं मकसद करबला को पहुंचा रही है जनाब कि हम जलील नहीं हो सकते। और जब उसकी गुस्ताखियां बढ़ी तो ज़ैनब ने जुमला कहा, तो जो जाता हूं जीजो कुर्सी नशी चारों तरफ बैठे हुए हैं, ज़ैनब जब ये देख रही है कि ये اپنی کمینگی پر اتر آیا ہے اور ہر درجہ کمینہ پن اس نے یہ دکھایا کہ زینب سے کہتا ہے کئی فرائی کے ما سن اللہ بأخيك الحسین، زینب کیسا لگ رہا ہے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ خدا نے کیسا کیا؟
اللہ
اب عزیزو سارا مجمع مشمول ابن زیاد اور اس کے گستاخ سپاہیوں کے یہ سوچ رہا تھا کہ سوال کے بعد تو زینب پھول پھول کے رو رہے رہے گی، آہیں بن جائے گی، سسکیاں بن جائے گی، زینب کے پاس تو یارہ نہ ہوگا، لیکن علی کی بیٹی نے اپنی گردن کو اٹھا کے آواز دی، مارائی تو اللہ جمیلہ، میرے خدا نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، جمیل کیا، بھرے دربار ذلیل کیا، ذلیل کرنا چاہتا تھا ابن زیاد، بھرے دربار ذلیل کیا، تخت پر بیٹھا تھا ذلیل ہوا، زینب اسیر تھی اور ذلیل کر رہی تھی۔ جب شعور ولایت ہوتا ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس طاقت ہے اور پاور ہے یا قدرت ہے، سماج ساتھ ہے کہ نہیں، معاشرہ کیا کہے گا، نہیں، جب ولایت انسان کے رگ و پہن اتر جاتی ہے، خون کے ساتھ اس کا دوران ہوتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ حق کہے کہیں نہیں کہا جائے۔ بچوں کا تذکرہ اس کے سامنے نہیں کرتے ہیں، خدا نہ خاصا کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے ان چیزوں کو، آپ نے نفسیات آپ کے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ان تذکروں کو چھپایا جاتا ہے جن سے غم تازہ ہوتا ہے، لیکن تمام تر غموں کی یاد دلانے کے باوجود زینب پر خاموش نہ رہنا اور دھیرے میں اپنے آپ کو نہ کھونا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب کسی اور مقصد کو دیکھ رہی تھی جو بہت عظیم تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کی گستاخیاں بڑھی تو زینب نے ایک جملہ کہا اور بھرے دربار ایسا ذلیل کیا کہ ابن زیاد کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ کون ہے ابن زیاد؟ اس کا ذرا سا دو جملے میں سن لیجئے۔ زیاد بن ابی کا بیٹا۔ زیاد بن ابی کون ہے؟ کہ جس کی ماں کا تو پتہ ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ کون تھا؟ اس کا بیٹا ہے ابن زیاد۔ جب اس کی گستاخیاں پڑھی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹے نے عربی جلال حیدر کردار کے پورے تیور اپنے وجود پر تاری کرتے ہوئے آواز دی، یبنا مر جانا، اے مر جانا کے بیٹے۔ جب ہی زینب کیا پہچان آ رہی ہے، اے درباریو جس کو تم نے اپنا حاکم بنایا ہے، پہلے اس کو پہچانو وہ کون ہے، اس کی ماں کا تو پتا ہے، باپ کا پتا نہیں ہے۔ زینب آواز دے رہی تھی، پہلے اس داغ کو دھو لے ابن زیاد، تو تیری ماں نے تیرے دامن پر قیامت تک کے لیے لگا دیا ہے۔ اس کے بعد زینب جیسی مقدس خاتون سے خطاب کرنا، اس کی ماں فاطمہ ہے۔ نہیں، گریہ بھی ہو، احتجاج بھی ہو، آنسو بہے، احتجاج بن جائیں, ماتم کی سرائے اٹھے تو آواز احتجاج دنیا میں گونجے. تمہارے سینوں پر ماتم کے پردے ہوئے ہاتھ اس بات کا اعلان کرے کہ آج ہمارے یہ ہاتھ ہمارے سینوں پر غم کی کیفیت میں پڑ رہے ہیں, لیکن تو صحیح کل اگر ضرورت آئے گی استقبال کے چہرے پر پڑیں گے, سالم کے چہرے پر پڑیں گے. محسوس کرے اس چیز کو کہ جہاں زینب لے کے آنا چاہ رہی ہے, گریہ کرو احتجاج کے ساتھ, آنسو بہاؤ احتجاج کے ساتھ, جلوس نکالو احتجاج کے ساتھ, علم اٹھاؤ احتجاج کے ساتھ. یہ ہے عزارا جو زینب چاہتی ہے. اب تم خود انتخاب کرو کہ کون سی عزاداری کو انتخاب کرنا ہے. رویا تو یزید بھی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا گریہ ہے جو مطلوب حسین ہے, جو مطلوب زینب ہے. مراسم عزا کو اپنی مرضی کے مطابق سماجیات کی قید و بند میں مجبور ہو کر منانا اور ہے, اور اس عزا کو مقصد حسینی کے سائے میں منانا اور ہے.
زینب نے اس انداز سے ہم تک یہ عزاداری پہنچائی ہے
तो इस आजादारी में जो चीज परवान चढ़ रही है वो क्या है? शऊर विलायत। अब अगर अजा हो और ये शऊर पैदा ना हो तो हमें सोचने की जरूरत है, अपना तजिया करने की जरूरत है। हर एक जो अजा हुसैनी में आता है वो हमारा है, कोई भी हो, किसी भी मकसद से ताल्लुक रखता हो, जो फर्श अजा पे आ गया वो अपना है, वो हमारा है। हुसैनियत के परचम तले अगर आ गया, लेकिन लिल्लाह हुसैनियत के परचम तले आने के बाद खबरदार कोई ऐसी इंसान से चीज सामने ना आए जो मकासद हुसैनी के खिलाफ। ये पहली शर्त है। और अजीनो वो फिर अजा बनेगी मिसाली अजादारी, और जब ये एक मिसाली अजादारी बनेगी तो अजादारी कभी भी इख्तलाफ का सबब नहीं बनेगी, मरकज़े इत्तेहाद बनेगी।
इत्तेहाद के नारे
हर चीज मिट जाएगी, सिर्फ गमे हुसैन का साया होगा। और फिर गमे हुसैन का जब साया है तुम भी गमगीन हो, हम भी गमगीन है, और तुम्हारी फिक्र और हमारी फिक्र की बात नहीं है। अब हमें हर फिक्र को छोड़ के देखना यह है कि फिक्र हुसैन क्या है। अब तुम्हारे मिजाज और हमारे मिजाज की बात नहीं है, अब हमें देखना यह है कि मिजाज हुसैनी क्या है। यहीं से इंकलाब आएगा, यहीं से वो सिपाही तैयार होंगे कि जिनका इंतजार पड़ता है गैबत में हमारा ईमान कर रहा
है। यही जमाना बुलंदर
यही परचम आजा जब हम बुलंद करेंगे तो इसी परचम के साए में परवान चढ़ना है वो अफराद के जिनका मुंतकिब खून हुसैनी इंतजार कर रहा है और आवाज दे रहा है वलकियन्ना अलैका बदलतुम दिमा। मैं जब हम जब आपके ऊपर मैं क्रिया कर रहा हूँ लेकिन खून के आंसू हो रहा
हूँ।
अगर उस इमाम तक अपने आप को पहुंचाना है तो उन उसूलों के तहत चलना होगा जो हुसैन ने बताए हैं, जो जैनब ने बताए हैं। बस जो खत्म किया मेरे आज फजाए बयान कर रहा था मैं जैनब की और आप गिरिया कर रहे थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं साथ में क्या पढ़ूं। अजी तो एहसास है यहां से जरा सुनो कि मदीने से निकलते हुए जो मरहला है जैनब ने तय किया है। एक इताअत गुजार सौजा जैनब अब्दुल्ला के सराहने आके बैठ गई, गिरिया कर रही। आगे खोली अब्दुल्ला ने, बीबी ये गिरिये का सबब क्या है? ये 28 रजब जो हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, गिरिये का सबब पूछा? बिलक बिलक की रोदी। अब्दुल्ला तुम्हें पता है अब्दुल्ला मेरा मजारा हुसैन जा रहा है। हाँ बीबी शर्त अब दी यही थी बीबी, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मक्तल कहता है और हमारा बयान किया अब्दुल्ला उठे, मरीज थे उठे तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आए। जैनब के हवाले किया, जैनब जब बंद पड़े एक अपनी तरफ से एक अब्दुल्ला की तरफ से अपने मौला पे कुर्बान कर देना, जाओ जैनब खुदा।
جائیں بنتی. آنکھوں آنکھوں میں بھائی اور بہن کے درمیان میں گفتگو ہوئی. بھیا بچپن سے ہم اور تم ساتھ ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے, جو درد و مصیبت تم نے دیکھے زینب نے بھی دیکھے. بابا علی کے سر پہ ضربت لگی, زینب تمہارے ساتھ. بھیا اما کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا, زینب تمہارے ساتھ. بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی, زینب تمہارے ساتھ. آج تم مدینہ چھوڑ رہے ہو, زینب تمہارے ساتھ. ماں کی لہر تو تم نے بھی چھوڑا, میں نے بھی چھوڑ دیا. نانا کے مزار تو تم نے بھی چھوڑا, میں نے بھی چھوڑ دیا. تم نے بھی اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا, میں نے بھی قربان کیا. کربلا آ گئے تم, زینب بھی آ گئی. تم نے اکبر دیا تو میں نے اکبر جیسا بھتیجا دیا. تم نے اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا تو زینب نے بھی اپنے محمد کو دیا. بھیا شاید یہ مرحلہ آیا ہو کہ زینب کا احساس یہ کہہ رہا ہو بھیا, لیکن تمہاری قربانیوں میں اور میری قربانیوں میں ایک فرق رہ جائے گا.
پہنچا تو دو سرائے جو رکھے رہے چاند سے
کھانے کا وزن کتنی تھی؟ تو عام طور پہ یہی ملتا ہے نا کہ زینب چار پانچ یا چھ سال زندہ رہی. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ارے چھ پانچ چار سال کیا کہتے ہو؟ زینب تو اس دن مر گئی تھی جس دن زینب کے سر سے لگا چھوٹو. وعدے کربلا حسین جب جا رہے تھے عصر عاشور تو زینب کو ذمہ داری دی تھی. زینب حسین تو نہ ہوگا میرا بیٹا ابھی بیمار ہے رسم بستا گلے میں تو کے خاردار ہوگا پاؤں میں زنجیریں ہوگی پابند سلاسل ہوگا. زینب سید سجاد تمہارے حوالے امی والا سجاد کا سہارا کون بنتا؟ زینب روتی رباب کا سہارا